ابو جہل کا سر دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کی تعریف کی، کوئی اور ہوتا تو اپنی بڑائی بیان کرتا. اس موقع پر بھی جبکہ نبی علیہ السلام فتح مکہ میں آگے آئے گا کہ جب فاتح مکہ بن کے جا رہے تھے، یہ نبی کے اخلاق ہوتے. جس مکہ شریف سے آپ کو نکالا گیا تھا مظلوم کی حیثیت سے، اور آپ مڑ مڑ کے مکہ شریف کو دیکھ رہے تھے، اور آپ پر ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، جب وہاں داخل ہو رہے ہیں پوری شوکت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، 12,000 صحابہ آپ کے ساتھ، اور بعض صحابہ نے یہ نعرہ بھی لگایا، آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج ہم اس کا انتقام لیں گے جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آج کا دن معاف کر دینے کا دن ہے، آج کا دن معاف کر دینے کا دن. پھر ان کافروں سے فرمایا جنہوں نے آپ کو تنگ کیا تھا، لا تسریب علیکم اليوم، جیسا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ جو بیت اللہ میں چلا جائے، جو اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لے، سب کو عام معافی ہے، جو لڑے گا نہیں ہم بھی اس سے نہیں لڑیں گے. یہ نبی ہی کر سکتا تھا، ورنہ اتنے صحابہ کے قاتلوں کو اور اپنے دشمنوں کو معاف کرنا عام آدمی کا جگر نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ علیہ السلام نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مرحمت فرمائی، پھر ابو جہل کی لاش کے پاس چل کر گئے اور فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا. موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ایک تھا، ایک نبی علیہ السلام کا فرعون تھا، وہ ابو جہل تھا جس نے نبی علیہ السلام کو بہت تکلیفیں پہنچائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی لاشوں کے درمیان چلتے ہوئے رزمیہ اشعار پڑھ رہے تھے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. ابتدائی مصرے کا ایک ٹکڑا تھا، نفلق ہاما پڑھتے ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق اسے یوں پورا کرتے، من رجال عزت علینا وهم کانوا اقوى او اظلم، ہم سر پھاڑ دیتے ہیں ان لوگوں کا جو ہم پر سختی کرتے ہیں اور وہ سرکش اور ظالم تھے. غزوہ بدر کے دوران صحابہ نے آپ کے بعض معجزات بھی دیکھے، عین لڑائی کے دوران حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک لاٹھی دی، وہ کیا تھا، ببول کی ایک ٹہنی تھی لاٹھی، وہ آپ علیہ السلام نے جب ان کو دی تو وہ ایک تیز دھار تلوار بن گئی، حضرت عکاشہ اس سے لڑتے رہے. شاعر کہتا ہے کہ غزوہ بدر کے میدان کی تاریخ گواہی دیتی ہے، ہم نے ببول کی شاخ اٹھا کر بھی تلوار بنا لی ہے، ہم نے ببول کی شاخ اٹھا کر بھی تلوار بنا لی ہے. حضرت رفاعہ بن مالک کی آنکھ میں ایک تیر لگا اور آنکھ پھوٹ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا جس سے آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی، اور پھر کبھی اس میں کوئی تکلیف نہ ہوئی. آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی، پھر اس کے بعد کبھی اس میں کوئی تکلیف نہ ہوئی. غزوہ بدر میں خون کے رشتوں کو آمنے سامنے قربان کرنے کے عجیب و غریب واقعات پیش آئے. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے سامنے ان کا باپ آ گیا، ایک بار تو چھوڑ دیا مگر دوسری بار ایمانی غیرت نے للکارا، ہر رشتہ بھلا کر باپ کو مار ڈالا، کیونکہ یہ معاملہ میدان کا تھا، یہ عام حالات کا نہیں تھا. عام حالات میں تو نبی علیہ السلام نے خود چاہے باپ بھی ہو چاہے کافر بھی ہو اس والدین کے اکرام کا حکم دیا، لیکن جب میدان میں آمنا سامنا ہو تو اب ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے. لہذا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کر ڈالا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگین ہوئی. مشرکوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الکعبہ بھی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد انہی کا نام عبد الرحمن ابی بن ابی بکر پڑا. جب یہ مسلمان ہوئے تو ایک دن اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگے کہ ابا جان، بدر کی لڑائی میں آپ کئی مرتبہ میری زد میں آئے، میں مگر ہر بار میں نے آپ کو چھوڑ دیا کیونکہ میرے ابا ہیں. صدیق اکبر نے بردستہ جواب دیا، مگر بیٹا اگر تم اس دن میری زد میں آ جاتے تو میں ہرگز لحاظ نہ کرتا، کیونکہ باپ بیٹے کی لڑائی نہیں تھی، کفر اور اسلام، حق و باطل کی لڑائی تھی. لہذا صحابہ نے یہ ثابت کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قد افلح یہ آخری 28 پارہ اس کی سورت کی آخری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ ہیں جو اپنے جان و مال رشتہ داری سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر فدا ہیں، سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر فدا ہیں۔ غزوہ بدر میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، ان میں سے 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے کمسن بھائی عمیر بن ابی وقاص بھی اسی لڑائی میں شہید ہوئے، جو 16 سال کے شوق شہادت میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا۔ عبیدہ بن حارث نے جو عتبہ سے لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوئے تھے، جنگ کے اختتام پر واپسی کے سفر میں جام شہادت نوش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ قریش کے 70 افراد مارے گئے، جن میں ان کے نامور سردار اور سپہ سالار شامل تھے، ابو جہل سمیت اتنے ہی کفار گرفتار ہوئے، جنہیں قیدی بنا کر مدینہ لایا گیا۔ ان میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا عباس اور داماد ابو العاص اور حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، یہ سب بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے داماد ابو العاص بھی گرفتار تھے، قانون سب کے لیے ایک تھا، ان سے بھی فدیہ مانگا گیا، مگر ان کے گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مجبور ہو کر ان کی اہلیہ زینب نے مکے سے اپنا ہار آپ کی خدمت میں بھیجا۔ کون بھیج رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کا ہار بھیج رہی ہے اپنے لیے، ان کے تاکہ فدیہ دیا جائے۔ بیٹی کا ہار دیکھ کر شفیق باپ یعنی نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خصوصاً اس لیے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت ہدیہ کیا تھا۔ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ نرمی برتنا چاہتے تھے اور آپ کسی کشوپنج کے بغیر ایسا کر سکتے تھے، مگر احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اس بارے میں صحابہ سے بھی مشورہ فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ صحابہ اکرام آپ کی ایک مسکراہٹ کے لیے گھر بار لٹانے کو تیار تھے، انہوں نے بخوشی بات مان لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو چھوڑ دیا، مگر ان سے وعدہ لیا کہ وہ مکہ پہنچتے ہی زینب کو مدینہ شریف بھیج دیں گے۔ اس لیے ضروری تھا کہ نبی کی بیٹی کا دیار کفر میں رہنا اسلامی شان کے خلاف تھا، اور شاید اس لیے بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت رقیہ کی کمی، جو کہ انتقال کر گئی تھی، شدت سے محسوس ہو رہی تھی، جن کی وفات چند دن پہلے ہوئی تھی۔ ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کیا، مکہ جاتے ہی بیوی کو اپنے بھائی کنانہ بن ربی کے ساتھ مدینہ بھیج دیا۔ غزوہ کے بعد ماہ رمضان کے آخری میں صدقہ فطر واجب ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رمضان کو صحابہ سے خطاب کر کے حکم دیا کہ نماز عید سے پہلے کھجور، کشمش یا جو، جس میں سے چاہے ایک جنس کی، ایک سا گندم کے 2 مد تقریباً 2.25 کلو صدقہ فطر میں ادا کیے جائیں، تاکہ فقراء مستغنی ہو جائیں۔ آج جو ہے اس کی قیمت تقریباً 200 روپے ہے، اور اچھا کوئی دینا چاہے کھجور کشمش میں وہ اس سے بھی زیادہ ہے، 350-500 ہزار، یہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ عید کی نماز کی مشروعیت، عید الفطر، یہ سب دوسرے یعنی مدینہ شریف پہنچ کر 2 ہجری میں یہ چیزیں آئیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے تہوار میں دونوں ایک ساتھ مشروع ہوئے۔ یکم شوال کو مدینہ منورہ میں پہلی بار نماز عید ادا کی گئی، اس کے بعد ذوالحجہ میں عید الاضحیٰ منائی گئی، اور ہر سال نبی علیہ السلام یہ 2 عیدیں مناتے اور ذوالحجہ میں قربانی فرماتے۔ مدینہ میں جاہلیت کے 2 تہوار چلے آتے تھے، اسلام نے ان کو ختم کر دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی بنسبت 2 بہتر تہوار عطا فرمائے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں نے اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے بنا لیے جس کو وہ تہوار اور عید سے زیادہ مکرم قرار دیتے ہیں، یہ اپنی طرف سے نبی علیہ السلام نے یہی مقرر فرمائے تھے، اور وہی قول اور وہی عمل مضبوط ہے اور اللہ کا محبوب ہے، جو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ آخر خواتین سے خطاب، آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے خصوصی خطاب فرماتے، جس میں عموماً انہیں فکر آخرت اور شوہروں کی اطاعت اور خیرات کی ترغیب دیتے۔ حضرت بلال خواتین کی صف کے سامنے کپڑا پھیلا کر گشت کرتے، اور خواتین اپنی انگوٹھیاں، چوڑیاں اور کانوں کی بالیاں تک اتار کے دے دیتی۔ یہ کیوں تھا؟ اسلام کی عظمت کے لیے اور اسلام کی جہاد میں حصہ لینے کے لیے۔ اسی سال اسی مہینے میں زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی، بدر کی فتح پورے عرب میں مدینے والوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس فتح نے ثابت کر دیا کہ دین اسلام اپنے قدم جما چکا ہے اور اس کے علم بردار نہ صرف اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ اپنے مخالفین کو منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ مٹھی بھر مسلمانوں کا میدان بدر میں تین گنا دشمن پر غالب آنا اس بات کا ثبوت تھا کہ آسمانی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اس واقعے نے عرب میں ایک بڑا انقلاب پیدا کر دیا، ایک نقارہ بجا دیا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ ادھر مسلمان شاداں فرحاں تھے، ادھر مکے کے گھر گھر میں ماتم برپا تھا۔ ابو لہب اور اس شکست کی خبر سننے کے 9 دن بعد ابو لہب مر گیا اور بری موت مرا، کوئی اس کو دفن کرنے والا نہیں تھا۔ ایسے پھوڑے اس کو نکلے، ایسی بدبو اس سے آتی تھی، اس کی اولاد بھی اس کی قریب نہیں جاتی تھی۔ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں اس بات کو لکھا ہے کہ مزدوروں سے کو پکڑ کے پیسے دے کے اس کی لاش کو قبر میں دھکیلا گیا کہ یہ تو لڑکے اور بچے بھی اس میں شریک نہیں ہوئے۔ قریش نے بدر کے مقتولین کا انتقام لینے کی قسمیں کھائیں۔ امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان اپنے باپ کے قتل پر اتنا غضبناک تھا کہ اس نے اپنے دوست عمیر بن وہب کو زہر آلود خنجر دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے مدینہ روانہ کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی بتا دیا کہ تم اور صفیان نے مل کر مجھے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور یہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لانے میں ذرا بھی پیش و پس نہ کی کہ یہ ان کو کیسے پتا چل گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ بدر کی شکست کے بعد قریش یہ سمجھ گئے کہ مدینے والوں سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے، اس کے لیے غیر معمولی تیاری کرنا پڑے گی۔ اس لیے انہوں نے شام سے آنے والے تجارتی قافلے کا سارا سرمایہ ایک بڑی جنگ کی تیاری میں جھونک دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کی نظریں حبشہ میں پناہ گزین مسلمانوں پر مرکوز تھیں جو کئی سال سے امن و چین کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ قریش نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مدینے میں مسلمان مستحکم ہیں، مگر حبشہ ایک عیسائی ملک تھا جہاں صرف بادشاہ کے عدل کی وجہ سے مسلمانوں کو پناہ ملی ہوئی تھی۔ قریش نے بدر کا انتقام لینے کے لیے سوچا کہ کیوں نہ حبشہ سے مسلمانوں کو بے دخل کرایا جائے۔ انہوں نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو قاصد بنا کر نجاشی کے دربار میں بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی سے شکایت کی کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، آپ انہیں پناہ نہ دیں، وہاں رہنے بھی نہ دیں بلکہ آپ ہمیں ہمارے سپرد کر دیں۔ مگر اس بار بھی یہ کوشش ناکام رہی اور نجاشی نے قریشی وفد کو بے نیل مرام یعنی بغیر کسی گھاس ڈالے واپس کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کا نکاح اسی مہینے میں ہوا۔ اسی سال میں دوسرے سال یعنی غزوہ بدر کے بعد اسی سال جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح کی ذمہ داری بھی انجام دے دی۔ ان کے لیے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پسند فرمایا۔ یہ نکاح غزوہ بدر کے بعد ہوا اور نہایت سادگی سے رخصتی ہوئی۔ یہ ہیں ہمارے اکابر۔ اقبال کہتے ہیں تجھے ہے کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا گردوں تھا، کون سا آسمان تھا کہ جس کا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے، اور تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت نے میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں بانو جہاں گیرو جہاں دانو جہاں بارا، جہاں گیرو جہاں بان جہاں جہان جہانگیر کا مطلب پورے جہان کی زمانے میں سلطنت کو سنبھالنے والا، جہاں گیرو جہاں بانو جہاں دارو جہاں آرا، اور بلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہم کیوں نیچے آئے، دین کی محنت کو چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ مسلمان جب دین کو پھیلا رہا تھا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ مسلمانوں نے کبھی زمین پر اور تیل پر قبضہ کرنے کے لیے یہ لڑائی نہیں کی، ہمیشہ اعلی کلمۃ الحق کے لیے کی۔
آگے شاید آئے گا, اور یہ پوری کتاب میں ساری تاریخ ہے. محمد ابن قاسم جب پہلی صدی کے آخر میں سندھ میں پہنچے ہیں اور وہاں پہ فتح حاصل کی, تو وہاں کے جو جیل کا بڑا حکمر آدمی تھا وہ ذرا سلیم التبع لگتا تھا. اس نے مسلمانوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی تشدد نہیں کرتا تھا. محمد ابن قاسم نے اس بستی اور اس پوری جگہ کا جو راجہ داہر کے زیر میں تھا تسلط, اس کا امیر اس کو بنا دیا. وہ حیران رہ گیا اور یہ دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھا کہ مسلمان واقعی زمین اور کسی اور چیز پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے. اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. تو وہاں جا کر کسی کو مقرر کرتے اور آگے جاتے. ہمیں کلمہ اعلی کلمۃ الحق کے لیے مسلمانوں نے یہ سب کیا ہے, اور جہاں پر کلمہ پڑھ لیا جاتا وہاں پر کوئی لڑائی نہیں ہوتی. لہذا اللہ کی دین, اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے صحابہ نے یہ کیا. دشت تو دشت ہے, صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلامات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. ایسی جگہ جہاں کشتی, جہاں کشتی نہیں جا سکتی تھی, کشتی کو آگ لگا دیا, کشتیوں کو اور گھوڑوں کو ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس وقت میں انہوں نے یہ جملہ کہا, اس وقت کے کمانڈر نے, یا اللہ ہم بھی, ہم آپ کے نبی کے غلام ہیں. آپ کے نبی کو, موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے سمندر نے, دریا نے راستہ دیا تھا, آج آپ ہمیں بھی راستہ دیجیے. ہم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. پھر دنیا نے دیکھا کہ سمندر کے درمیان سے وہ گزر گئے. وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ کی مانتے تھے, اللہ کی مخلوق ان کی مانتی تھی. آج ہم مانتے نہیں, کہتے بیٹا فرما بردار نہیں. تو بیٹا فرما بردار کہاں سے ہوگا؟ باپ کتنا فرما بردار, کتنے نمازیں ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں اور کتنی فرما برداری کرتے ہیں. دوسروں سے ہم حقوق چاہتے ہیں اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میری اصلاح ہو جائے, میں صحیح ہو جاؤں, آپ صحیح ہو جائیں. فرد سے افراد بنتے ہیں اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے, پھر معاشرہ جو ہے وہ دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے. ایسا معاشرہ جب بنے گا جب سب سے پہلے شروعات ہم اپنی ذات سے کریں, پھر اپنے گھر سے کریں, پھر باہر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی. ہم چاہتے ہیں سارے ملک میں پہلے تبدیلی آ جائے, پھر ہم بھی صحیح ہو جائیں گے. ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے ایک جسم کا ملک عطا فرمایا ہے, اس میں بھی پانچ صوبے ہیں, قوت شامہ, قوت ذائقہ, قوت لامسہ, چھونے کی قوت, پکڑنے کی قوت, دیکھنے کی قوت, چلنے کی قوت, بولنے کی قوت. یہ سب ہمارے صوبے ہیں, اس میں ہم اسلام کو نافذ کریں. جب اسلام کو نافذ کر دیں گے تو ہم پکے مسلمان ہو جائیں گے. پھر ہم گھر میں اپنے چار چھ آٹھ دس آدمی ہر گھر میں ہیں, 64 گز کا گھر ہے کسی کا, 120 گز کا کسی کا, 200 کسی کوئی 1000 گز پہ رہتا ہے, اس پہ اسلام کو نافذ کریں. دین کے خلاف ورز کوئی کام نہیں ہوگا. اس طرح پورے پاکستان میں اور آہستہ آہستہ پورے دنیا میں, پوری دنیا میں دین آ سکتا ہے اگر مسلمان چلنے کے لیے, ہلنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.